الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ قالوا أوزينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. متمزہ سلسلہ وار ترجمہ قرآن میں سورۃ الاعراف ہمارے زیر مطالعہ ہے. اس کے رکوع نمبر 8 سے رکوع نمبر 16 تک یہ وہ حصہ ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ازل اور ابد کے درمیان جو یہ دنیا میں بڑے بڑے واقعات ہوئے, قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کے باعث نیست و نابود کیا, ان پر عذاب آئے, تو یہ تاریخ انسانی کا بڑا اہم جو ہے وہ دور ہے. اور بطور عبرت میرے اور آپ کے سامنے یہ واقعات ہیں کہ جو کہ رکھے جا رہے ہیں. اور الحمدللہ 6 قوموں کے واقعات اس میں ہمارے سامنے آئے, 6ٹی قوم کا تذکرہ بھی ہمارے سامنے چل رہا ہے. 5 قوموں کے واقعات تفصیل سے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. یہ جو 6ٹی قوم ہے یہ آل فرعون کہ جن کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کے بھیجا گیا. ذہنوں میں چند چیزیں اپنی تازہ کر لیجئے کہ یہ فرعون, یہ لقب ہوتا ہے جو بھی مصر کے جو بھی بادشاہ گزرے ہیں, فرعون مصر وہ کہلاتے ہیں. نام تو مختلف ہوتے ہیں لیکن جو بھی مصر کا بادشاہ بنتا تھا تو وہ فرعون اس کا لقب ہوتا تھا. تو ایک تو فرعون وہ ہے کہ جو کہ جس کے محل میں موسیٰ علیہ السلام وہ پلے بڑے ہیں, اور ایک فرعون وہ ہے کہ جب بڑے ہوئے اور واپس مدین سے اب مصر آ رہے ہیں تو اب یہ اسی فرعون کا بیٹا ہے کہ جو ساتھ ساتھ محل میں موسیٰ علیہ السلام کے پلا بڑا تھا, اور اب جب ظہور نبوت ہوا مدین سے واپسی پر اور یہ سرکشی کر رہا تھا اور خدائی کا دعویٰ کر کے بیٹھا تھا مصر میں, مصر کی جو بھی بادشاہت تھی اس کے نشے میں, تو موسیٰ علیہ السلام کو پھر ظہور نبوت ہوئی درمیان میں اور سیدھا فرعون کے دربار میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بھیجا کہ اذهب الى فرعون انه طغى, کہ آپ جائیے فرعون کے پاس, بے شک وہ طغیانی پر اترا ہوا ہے, اس کو آپ دعوت دیجیے, شاید کہ وہ تزکیہ حاصل کرے. تو بہرحال یہ ہے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام اور پھر ان کے ساتھ ان کے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام دونوں کو رسول بنا کر اللہ تعالی نے فرعون کے دربار میں بھیجا. اور موسیٰ علیہ السلام کو دو بڑے معجزات ہیں کہ جو کہ دیے گئے, یعنی عصا موسیٰ اور ید بیضہ, ہاتھ میں لاٹھی ہوتی تھی اور اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر وہ لاٹھی کی جب وہ زمین میں پھینکتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا. اور بھی بڑے بڑے کام ہیں کہ جو اس لاٹھی کے ذریعے سے عصا کے ذریعے سے وہ لیے گئے, تفصیلات انشاءاللہ آگے آ جائیں گے. تو فرعون کے دربار میں جا کے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جب دعوت دی تو اس نے تقاضا کیا کہ بھئی جس رب کی تم دعوے دار ہو اس کی دعوت دیتے ہو, لہٰذا یہ ہے کہ بتاؤ کیا نشانی ہے کہ جو اس نے تمہیں دی ہے. تو پھر بھرے دربار میں موسیٰ علیہ السلام نے یہ دو معجزات وہ پیش کیے, یعنی وہ اژدہا بنا عصا موسیٰ, اور ہاتھ اپنا گریبان میں آپ نے ڈالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے بالکل سفید روشن ہو گیا. تو یہ دو معجزات تھے جو بڑے تھے. اور یہ دو بڑے معجزات دیکھ کے فرعون بھی جو ہے وہ ہکا بکا رہ گیا، اس کے بھی ہوش ٹھکانے آ گیا، جو بھی اس کے سردار تھے درباری تھے ان کے بھی. تو بہرحال یہ ہے کہ پھر کنٹرول کیا فرعون نے، اور پھر یعنی اس کو سرداروں نے بھی مشورہ دیا کہ بھئی یہ تو جادو ہے، اور کیونکہ فرعون کے ہاں بھی مصر میں جادوگر بڑے بڑے تھے اور یہ جادوگری بڑی مشہور تھی، تو بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ بھی جادو ہے، اور ہم ایسا کریں گے کہ بلکہ سرداروں نے مشورہ دیا فرعون کو کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو ذرا روکو اور اپنے جو بھی کارندے ہیں ان کو دڑاؤ شہر میں، جو بھی بڑے بڑے ماہر جادوگر ہیں وہ جمع کر کے لے آئیں، اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے ہم ایک دن مقرر کر لیں گے اور پوری عوام کو بھی جمع کر لیں گے، اور یعنی کھلے آنکھوں پھر یہ مقابلہ ہوگا، لوگ دیکھیں کہ کون حق پر ہے کون باطل ہے. تو بڑے نشے میں تھے اور وہ بڑے بڑے جادوگر بھی جمع کر لیے گئے، ایک دن مقرر بھی کر لیا گیا موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے، اور پھر وہ دن تھا کہ جو کہ چھٹی کا دن تھا، یوم الزینہ اور عید کا دن، اور اس میں یعنی کسی کے پاس کوئی عذر نہ ہو نہ آنے کے اعتبار سے، چھٹی کا دن سب حاضر ہوں، اور وہ دن چڑھے یہ مقابلہ ہوگا، رات میں نہیں ہوگا تاکہ یہ کہ کسی کو کوئی دھوکہ نہ ہو رات کی وجہ سے، دن چڑھے مقابلہ کھلی آنکھوں سے سب مشاہدہ. تو بہرحال وہ دن آ گیا اور مقابلہ شروع ہوا، جادوگروں نے آ کے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بھئی آپ چلنا چاہیں پہلے تو آپ چلے ورنہ ہم چلیں. تو بہرحال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم چلو جو بھی داؤ چلتے ہو. یہ تفصیلات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں صرف یاد دہانی کے لیے تاکہ آگے کی جو آیتیں ہیں اسے رد جو ہے بن جائے. تو بہرحال یہ ہے کہ جب انہوں نے جو لاٹھیاں اور رسیاں لے کر آئے تھے اپنی سارے جادوگر، وہ جب زمین میں ڈالیں تو وہ نظر بندی کا معاملہ تھا، ڈھکوسلا تھا، حقیقت کچھ نہیں تھی. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ نظر بندی کی اور وہ لوگوں کو لاٹھی یعنی جو رسیاں ہیں وہ ایسی نظر آئیں کہ جیسے کہ سانپ ہیں کہ جو کہ رینگ رہے ہیں زمین، حالانکہ وہ نظر بندی کا معاملہ تھا. تو بہرحال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جب پھر اپنا عصا ڈالا ہے تو وہ اژدہا بنا ہے، اور سارا وہ جو بھی باطل تھا ان کا اس کو وہ نگل گیا، اس شہر کو ختم کر دیا اس نے، اور لوگوں کے سامنے ایک حقیقت ہے کہ جو کہ واضح کر دی کہ یہ سب ڈھکوسلا تھا اور اصل جو حق ہے وہ کیا ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام نے چلا. تو بہرحال یہ ہے کہ اب یہاں پر ایک تو یہ شکست ہوئی بڑی عبرتناک شکست فرعون کو اور اس کے جو سردار ہیں ان کو، کہ پورے شہر سے جو ہے وہ بڑے بڑے ماہر جادوگروں کو جمع کیا اور انہوں نے ان کا جو بھی داؤ تھا وہ بالکل ناکام ہو گیا، بالکل چت ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر، داؤ کو بالکل ناکام کر دیا. پھر دوسری جو شکست ہوئی ہے وہ پہلے سے زیادہ عبرتناک تھی، اور وہ یہ کہ جو جادوگر لائے گئے تھے وہ اپنے داؤ میں تو بالکل ناکام ہو گئے، چت ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر، بلکہ یہ کہ سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ وہ ڈھیر کر دیے گئے اور موسیٰ علیہ السلام کے رب یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر وہ ایمان لائے، وہ مسلمان ہو گئے. کہ جب انہوں نے حقیقت ہے کہ جو کہ دیکھی ہے، یعنی کیونکہ وہ جادوگر تھے اور جادو کی جو بھی لمٹس ہیں اس کے فن سے وہ واقف تھے، لہٰذا یہ ہے کہ انہیں یہ احساس ہو گیا کہ جو ہم نے چلا ہے وہ تو جادو ہے اور جو موسیٰ علیہ السلام نے چلا ہے وہ ہرگز جادو نہیں ہے بلکہ وہ حقیقت ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ اسلام لے آئے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے. تو اب یہ ایسی شکست تھی کہ جو کہ بالکل یعنی قدموں کو اکھاڑ دیا فرعون کے اور سرداروں کے، وہ بالکل ہکا بکا ہو گئے، بوکلاہٹ کا جو ہے وہ شکار ہو گئے. یہ پے در پے یہ دو شکستیں ہیں کہ جن کا سامنا ان کو کرنا پڑا. تو بہرحال اب یہ جو بوکلاہٹ ہے سرداروں کی، اب لازم بات ہے کہ یہاں تو بنتا تھا کہ کوئی اقدام موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو ہے فوراً کر دیا جاتا، کیونکہ اب پوری عوام جو ہے وہ دیکھ رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کی جو بھی کامیابی ہے اور ان کی جو فتح ہے اور جادوگروں کا اسلام قبول کرنا بھی. تو بہرحال یہ ہے کہ اب ہمدردیاں ایک بڑھ رہی تھیں موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اس عوام کی جو کہ یہ منظر دیکھ رہے تھے. تو لہٰذا اب سرداروں کو بوکلاہٹ یہ ہوئی کہ بھئی یہ اقدام کیوں نہیں کر رہا فرعون موسیٰ علیہ السلام کے خلاف. اچھا اب فرعون موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اقدام اس لیے نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ اس نے یہ دو بڑے معجزے جب وہ دیکھ لیے تھے، مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ اس پر ایسی ہیبت طاری ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام کے دونوں معجزات جو اللہ نے دیے تھے وہ دیکھ کر، کہ وہ کسی طرح سے بھی ذہن اپنا نہیں بنا رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کوئی اقدام ہے. تو اس دفعہ بھی اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا، بلکہ اس نے جو سزا چنی ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے حوالے سے سنی ہے، جس کی تفصیل آگے وہ آ جائے گی کہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا جائے گا، ان کی عورتوں کو لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے تاکہ ان سے ہم استفادہ کریں. تو بہرحال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر ہاتھ نہیں ڈالا. تو بہرحال یہ ہے کہ پھر یہ پورا نقشہ ہے اور یہ بوکلاہٹ ہے کہ جو سرداروں کی وہ سامنے اب رکھی جا رہی ہے ہمارے سامنے اگلی آیتوں میں، اس رکوع میں، کہ جس کا ہم مطالعہ اب کریں گے. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ پورا جو واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کی جو فتح ہے اور مسلمانوں کی جو استقامت کا معاملہ ہے باطل کے مقابلے میں، یہ ذہن سازی وہ کس کی جا رہی ہے؟ یہ عرب کی سرزمین پر جو حق و باطل کا مارکا چھڑا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے جو حق کے پرچارک اور جو قریش مکہ ہیں اور سرداران قریش کے جو کہ ہر طرح کا ایذا دے رہے ہیں اللہ کے رسول کو، صحابہ کرام کو، اہل ایمان کو، رضوان اللہ اجمعین، لہٰذا یہ ہے کہ ان کے سامنے بھی یہ واقعات ہیں کہ جو کہ رکھے جا رہے ہیں تاکہ اہل ایمان کو ڈھارس ہو کہ ہم پر جو یہ مصائب آ رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور جس طرح سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فتح نصیب فرمائی ہے ہمیں بھی انشاءاللہ وہ فتح نصیب فرمائے. اور کان کھولے جا رہے ہیں کفار مکہ کے کہ دیکھو تم کس نشے میں ہو، یعنی کس تکبر میں ہو، تم سے پہلے جو بھی یہ فرعون آل فرعون ان کو بھی کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہر مقابلے پر نیست و نابود کیا، ناکام کیا، لہٰذا تمہارے ساتھ بھی ایسے ہونے والا. تو یہ جو مارکا چھڑا ہے عرب کی سرزمین پر، تو لہٰذا یہ ہے کہ اہل ایمان کے لیے اس میں دلاسے ہیں، زخموں پر مرہم ہے، اور تھریٹس ہیں کہ جو کہ کفار مکہ کو دی جا رہی ہیں ان واقعات کے ذریعے سے. اب وہ جو آل فرعون سرداران فرعون ان پر جو بہکلاہٹ تاڑی ہوئی کہ اب یہ اگر تو موسیٰ علیہ السلام کو ایسے چھوڑ دیا گیا تو یہ تو فساد مچ جائے گا زمین، ایک تو بغاوت ہے کہ جو کہ پھوٹ جائے گی اگر ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا. تو اب وہ فرعون کے پاس آئے، فرعون کے سردار، کیا کہا؟ وقال الملأ من قوم فرعون، کہا سرداروں میں قوم فرعون کے، اتذر موسیٰ و قومہ، کہ فرعون کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو ایسی چھوڑ دو گے؟ لیفسدوا فی الارض، کہ تاکہ وہ زمین میں فساد مچائے. یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنا بڑی شکست کا معاملہ، پیر در پیر دو شکستیں ہمیں ہو گئیں، لیکن پھر بھی کوئی تم اقدام موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جب وہ نہیں کر رہے تو کیا ایسے ہی چھوڑ دو گے کہ تاکہ یہ زمین میں فساد مچائیں؟ اب یہاں فساد مچانے سے کیا مراد ہے؟ یعنی مصر کی سرزمین پر جو بادشاہت تھی اور جو انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگا کے بیٹھا تھا، وہ تو یہ فرعون تھا، اس کے حکم کے بغیر تو کوئی پتہ نہیں ہل پا رہا تھا وہاں پر، کوئی حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا تھا. لہذا یہ ہے کہ اگر تو موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہ کہا جائے بعد اس کے کہ اب یہ فتح کا معاملہ ہو گیا ان کے لیے اور عوام کی ہمدردیاں بھی بڑھ رہی ہیں اور فرعون بھی دیکھ رہا تھا، سرداران فرعون بھی دیکھ رہے تھے کہ اگر کچھ نہ کیا گیا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اقدام تو پھر یہ تو عوام ان کے ساتھ ہو جائے گی، اور پھر یہ ہے کہ یہ جو فرعون کی بادشاہت ہے اس کو خطرات لاحق ہو جائیں گے، ایک بغاوت ہے کہ جو کہ مصر میں پھوٹ جائے گی. تو فوراً انہوں نے کہا کہ کیا تو موسیٰ کو چھوڑ رہا ہے، اس کی قوم کو چھوڑ رہا ہے کہ تاکہ یہ زمین میں فساد مچائے؟ فساد مچانے سے مراد کیا ہے؟ کہ جو فرعون کی بادشاہت ہے تو تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی، تمہارے جو احکامات ہیں وہ کون مانے گا؟ ابھی تو یہ بنی اسرائیل یہ تمہاری غلام بنی ہوئی ہے، اور پھر یہ کہ اور لوگ بھی اس فتح کو دیکھ کر موسیٰ کے ساتھ ہو گئے، تو پھر تو تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہو، تمہاری جو ہے وہ چودراہٹ ختم ہو جائے. اور دیکھیں یہی وجہ ہے اور یہی بات ہے کہ جو عرب کی سرزمین پر جو مارکا چڑھا تھا اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو بھی یہی احکامات ہیں کہ جو کہ دیے جا رہے ہیں، جس طرح سے سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ انفال میں بھی یہ احکامات آتے ہیں کہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ، کہ لڑو ان سے، جنگ کرو ان سے کہ یہاں تک کہ کوئی فتنہ کوئی فساد باقی نہ رہے. تو مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑا فساد کیا ہوتا ہے زمین کا، سب سے بڑا فتنہ کیا ہے زمین کا؟ کہ اللہ کی زمین اور اس پر اللہ کے احکامات کا نفاذ نہ ہو، یہ سب سے بڑا فساد ہے. زمین کا سب سے بڑا فساد، سب سے بڑا فتنہ کہ زمین اللہ کی، اونر اللہ ہے، مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے احکامات امپلیمنٹ نہیں کیے جا رہے، احکامات کسی اور کے امپلیمنٹ کیے جائیں، یہ سب سے بڑا فتنہ اور فساد ہے. باقی جو بھی دیگر فساد اور فتنے ہیں وہ تو اسی کے نتائج ہیں، اسی بڑے فتنے کے نتائج ہیں کہ لوگوں کا مال حضب کیا جائے اور ڈاکے ڈالے جائیں، پوری قوم کے جو ہے وہ سودے ہو جائیں. یہ تو فساد کب پھوٹتے ہیں کہ جب بنیادی طور پر فلسفہ ہی اور نظریہ غلط ہو جائے کہ زمین پر مالک کوئی اور بن کے بیٹھ جائے، اللہ کے حاکمیت کے بجائے کسی اور کی حاکمیت جو ہے وہ تسلیم کر لے جائے. تو لہٰذا یہ ہے کہ سب سے بڑا فساد ہے. تو یہی احکامات ہیں کہ جو کہ دیے جا رہے ہیں اہل ایمان کو بھی عرب کی سرزمین پر، اور یہی نصیحت ہے کہ جو کہ ہمارے لیے کہ بھئی اللہ کی حاکمیت تسلیم نہیں کرو گے تو پھر تو یہ بنیاد ہی بالکل غلط ہو جائے گی. عمارت کی پہلی اینٹ ہی تم ٹیڑھی رکھ دو گے، پوری عمارت ٹیڑھی رہے. تم اس بات کو تسلیم کرو کہ یہ زمین کا بنانے والا وہ اللہ ہے، تو پھر اس کا حق ہے کہ اس زمین پر اسی کے احکامات جاری و ساری. بھائی میں فرم کا مالک ہوں، اونر ہوں، فرم یا فیکٹری، اس پر احکامات کس کے چلنے چاہیے؟ وہ کسی اور کے تو نہیں چلیں گے نا. بھائی میں مالک ہوں، میرے احکامات کو فالو وہ لیبر کرے گی. جو ڈوز اینڈ ڈونٹس کے چارٹ میں نے لگایا ہے کمپنی پر، فرم پر، وہ فالو کرے گی لیبر اور میرے احکامات مانے جائیں. یہ ہے پورا فلسفہ، یہ ہے لاجیکل بات. تو زمین اللہ کی ہے تو احکامات کس کے چلنے چاہیے؟ اللہ کے چلنے چاہیے. لاجیکل سی بات، منطقی بات. اور یہ کہ یہ بھی بحیثیت مسلمان یہ اپنا جو فریضہ ہے اس کو بھی ہمیں پہچاننا چاہیے کہ جب زمین اللہ کی ہے اس پر اللہ کے احکامات چلنے چاہیے، تو یہ احکامات کے نفاذ کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے کس پر ڈالی؟ اللہ قوی ہے، عزیز ہے، کلمہ کن سے اللہ اپنی زمین پر اپنے احکامات کا نفاذ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات انسان، اس کو محکوم بنا کر اور اس میں سے پھر اہل ایمان کے جن کو وہ یعنی ایک اعزاز ہے کہ جو کہ بخشا ہے کہ انسانیت میں سے پھر اوپر اٹھ کر جو کہ اللہ کو ماننے والے، اس کی فرما برداری میں اپنے آپ کو دینے والے، کہ جو واقعتاً یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے احکامات کا نفاذ ہونا چاہیے، لہٰذا اب ان کے کندھوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ جو کہ ڈال دی، یعنی میرے اور آپ کے کندھوں پر یہ بھاری ذمہ داری کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے احکامات کا نفاذ اپنی اپنی قابلیت اور صلاحیت کے مطابق ہم انجام دیں. یہ فرض کے درجے پر ہمارے کانوں پر ذمہ دار ہے. تو فساد سب سے بڑا یہ ہے زمین کا کہ اللہ کی زمین، اس پر اللہ کے احکامات کا نفاذ نہ ہو. یہی بات کہی سرداروں نے بھی کہ فرعون تمہارے احکامات ابھی چل رہے ہیں مصر میں، اگر تم نے ایسے چھوڑ دیا، کوئی اس پر اقدام نہ کیا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، تو پھر تو بغاوت پھیل جائے، کون تمہارے احکامات مانے گا، فساد مچ جائے گا. اور انہوں نے کہا کہ وہ یزرک و آلہتک، اور یہ ہے کہ تاکہ یہ موسیٰ اور یہ جو ان کی قوم ہے کہ جن کو جو کہ ابھی ہماری غلام ہے، یہ تجھے چھوڑ دے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دے، اور یہ ہے کہ یہ موسیٰ کے رب کی جو ہے وہ عبادت کرنا شروع کر دے. یہ تو یہ ہے کہ ہمارے لیے قیامت برپا ہو جائے گی، فساد بچ جائے. اب یہاں غور کیجئے گا کہ یہ کیا بات آئی کہ جو سرداروں نے کہی کہ اے فرعون یہ کہیں تیرے معبودوں کو نہ چھوڑ دے، تجھے نہ چھوڑ دے. حالانکہ معبود مصر کا، اس کا دعویٰ کس نے کیا ہوا تھا؟ انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ کس نے لگایا تھا؟ فرعون نے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کچھ اور بھی معبود تھے، یعنی جو عبادات کے لحاظ سے وہ قوم نے اور فرعون نے اپنے معبود بنائے ہوئے تھے. سورج کی پرستش ہے کچھ جو کہ کی جا رہی ہے، اسی طرح سے مجسمے ہیں کہ کچھ جو کہ ان کے بنائے ہوئے تھے معبودان باطل کے. لیکن یہ ہے کہ یہاں جو فرعون کی جو الہیت تھی، باطل الہیت کی جس کا دعویٰ وہ کر رہا تھا، وہ ذرا غور کیجئے، وہ یہ دعویٰ نہیں کر رہا تھا کہ میں رب ہوں، یہ کائنات میں نے بنائی، میں رب ہوں، یہ زمین میں نے بنائی، میں رب ہوں، یہ آسمان میں نے بنایا، میں رب ہوں، یہ ہوائیں میں چلاتا ہوں، یہ دعویٰ نہیں کر رہا تھا. اس لحاظ سے وہ ربوبیت کا دعویٰ نہیں کر رہا تھا، بلکہ اس کی جو ربوبیت تھی وہ حاکمیت کے لحاظ سے تھی کہ یہ جو مصر ہے اس کی بادشاہت میری. یہ سیاسی شرک تھا کہ جس کا وہ ارتکاب کر رہا تھا. سیاسی شرک سے کیا مراد ہے؟ کہ بھئی حاکم اللہ ہے لیکن بندہ کہے کہ نہیں میں حاکم ہوں، مصر کی بادشاہت میری ہے، میرے تحت پورا یہ نظام ہے کہ جو کہ چل رہا ہے. یہ وہ سیاسی شرک تھا کہ جو کہ اس نے کیا فرعون. اور یہ ہے اصل میں وہ گند، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو بھی سوشل ایولوشن انسانی تاریخ میں انسانیت کا ہوا ہے، قبائلی نظام، پھر یہ ہے کہ وہ بادشاہت کا نظام، اور پھر یہ ہے کہ جب وہ سوشل ایولوشن کی بالکل انتہا کو انسان پہنچا ہے اور انٹلیکچوئل ایولوشن بھی اس کا ذہنی ارتقا وہ اپنی پیک کو پہنچا، تو پھر سب سے بہترین نظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں وہ خلافت راشدہ کا ہے کہ جو کہ عطا فرما دی انسانیت. اب اصل نظام جو ہے وہ خلافت راشدہ جس کی پیشن گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، اپنی حیات مبارکہ میں پریڈکشنز ہیں کہ جو کہ مستقبل کی فرما دی، قرب قیامت، قیامت سے پہلے پہلے کل روئے ارضی پر خلافت علی منہاج النبوہ، یہ نظام ہے کہ جو کہ برپا ہوگا. یعنی وہی خلافت نبوت کے بعد کا جو دور ہے خلافت راشدہ کا، اسی طرز پر خلافت علی منہاج النبوہ. تو بہرحال یہ ہے کہ اب یہ بہترین جو نظام ہے میرے اور آپ کے لیے، اس زمین والوں کے لیے، وہ خلافت کا نظام. اور یہ جو بادشاہت کا نظام، جس طرح سے وہ ملوکیت سے پھر وہ آغاز ہوا اور پہلے بھی، وہ تو اس وقت ذہنی ارتقا اسی حد پر تھا، یعنی لوگ نہیں جانتے تھے کہ بہترین نظام اسی کو سمجھتے تھے. لیکن یہ ہے کہ پھر وہ جو بدترین بادشاہت کا نظام کہ جس میں ایک شخص مطلق العنان جو چاہے وہ کرے، کسی معصوم کو جو ہے وہ سولی چڑھا دے، قتل کر دے، اور کسی قاتل کو جو ہے وہ چھوڑ دے، لہذا یہ اختیار کس کے پاس آ گیا؟ وہ ایک شخص کے پاس، بادشاہ، مطلق العنان، جو چاہے حکم. اور جیسے جیسے پھر انسان آگے بڑھا تو ابلیس نے، شیطان نے پھر اور یعنی پٹیاں پڑھائی انسان کو. جس طرح سے اقبال نے کہا نا کہ ہم نے خوش شاہی کو پہنایا ہے جبوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خوش شناس و خود نگر. یعنی خوش شاہی کو، وہ بادشاہت کا نظام، اس کو پھر ہم نے کیا بنایا؟ جمہوری لباس ہے کہ جو کہ پہنا دے. یعنی جو گند بادشاہت کی صورت میں ایک بادشاہ کے اوپر وہ تھا، مطلق العنان بن کے بیٹھا تھا، جو چاہے فیصلے کرے اللہ کی حاکمیت کو سائڈ لائن کر کے، اب وہی جو گند ہے ٹنو، وہ اب پاپولر سوورینٹی کے نتیجے میں پارلیمنٹ کی اکثریت پر وہ ڈیوائیڈ ہو گیا گند، اور وہ جمہوری نظام جو کہ مغرب کا ہے وہ آ گیا کہ جو عوام کی اکثریت پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی وہ گھدے کو گھوڑا کرے، گھوڑے کو گھدا کرے، وہ کھرے کو کھوٹا کرے، کھوٹے کو کھرا کرے، حلال کو حرام کرے، حرام کو حلال کرے، جو چاہے کرے، لیکن میجورٹی اگر کسی کو حلال یا حرام کر دے وہ مانا جائے گا، اللہ کے حلال اور حرام کردہ شے کو نہیں مانا جائے. سود اللہ نے حرام کیا، اللہ اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ، سائڈ لائن. جو اکثریت ہے وہ فیصلہ کر رہی ہے کہ نہیں، سودی نظام ہے کہ جو کہ چلے گا. بے حیائی کو روکا اللہ سبحانہ وتعالی نے، نہیں، پاپولر سوورینٹی کا تصور یہ ہے جمہوری نظام کا کہ پارلیمنٹ کی اکثریت چاہ رہی ہے، لہذا یہ ہے کہ وہ بے حیائی بھی جب عام ہو، ہر سطح پر ہو، ایڑی چوٹی کے زور لگائے جائے. یہ ہے اصل میں کہ جو کہ یہ سیاسی شرک تھا کہ جو کہ فرعون کا تھا. لہذا یہ ہے کہ یہ تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دے، یعنی یہ کہ اس کے علاوہ بھی پہ وہ سیاسی شرک کے علاوہ، فرعون کے علاوہ بھی اس نے مجسمے جو ہے وہ بنائے ہوئے تھے، اس کی عبادات لوگ کرتے تھے، پوجا پاٹ کرتے تھے. اب اس کے بعد فرعون نے کہا، اور جو بھی ایک بوکلاہٹ تعریف ہی سرداران فرعون پر، تو تھوڑا سا کول ڈاؤن کیا ان کو، اور فوراً ایک فیصلہ کیا. اور وہ فیصلہ بھی کیا کیا؟ وہی فیصلہ کیا کہ جو اس کے ابا نے کیا تھا، یعنی وہ بھی فرعون، اور جو کہ جس کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام اور یہ وقت کا جو بھی فرعون تھا آخر، وہ ساتھ ساتھ موسیٰ علیہ السلام اور یہ پلے بڑے تھے، تو اس کے ابا نے بھی، والد نے بھی وہی فیصلہ کیا تھا بنی اسرائیل کے. یعنی وہ فیصلہ ہم پہلے پڑھا ہے کہ فرعون کو اس کا خواب دیکھا اس نے کوئی، اور نجومی نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ ایک بنی اسرائیل میں ایک نوجوان وہ پیدا ہوگا، لڑکا پیدا ہوگا کہ جو تیری سلطنت کو تلپٹ کر دے. لہذا اس نے کہا کہ میں لڑکا رہنے دوں گا، میں جو بھی بنی اسرائیل میں لڑکا پیدا ہوگا ان کو ہم قتل کر دیں گے، ان کی لڑکیوں کو چھوڑ دیں گے تاکہ یہ ہمارے کام آ سکے. لہذا اب جو بھی لڑکا پیدا ہوتا تھا بنی اسرائیل میں، اس کو وہ قتل کر دیا کرتا تھا، اپنے کارندوں کو، فوج کو بھیج کے. اچھا، اب یہ ترکیب جو بھی تھی اس کے والد کی، فرعون کے والد کی، جو اس نے بنی اسرائیل کے خلاف چلی تھی 40-45 سال پہلے، لہذا وہ تو ناکام ہو گئی اور اس کی تاثیر نہیں رہی، کیونکہ یعنی ان بنی اسرائیل کو بھی اور دائیوں کو بھی پتہ چل گیا جو بچہ کے حوالے سے جو بھی کام کرتی تھیں کہ بھئی وہ ان کی ہمدردیاں بنی اسرائیل کے حوالے سے، تو لہذا وہ کوئی نہ کوئی معاملے شاہ سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام کیا گیا اور وہ تابوت میں رکھے اور بچے کو سمندر موسیٰ علیہ السلام کو حوالے کر دیا گیا، وہ پورا واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اب 45-40 سال کے بعد اب اس جو بیٹا ہے اس نے بھی وہی سزا بنی اسرائیل کے لیے تجویز کی، قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ۔ تو فرعون نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے عنقریب اور ان کی عورتوں کو چھوڑ دیں گے، زندہ رہنے دیں گے تاکہ ہم ان سے استفادہ کر سکیں۔ وَإِنَّ فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور گھبراتے کیوں ہوں، ہم ان پر غالب آنے والے ہیں، ہم ان پر جو ہے وہ زور آور ہیں، گھبراؤ مت، یہ کچھ نہیں کر پائیں گے موسیٰ اور ان کی قوم۔ تو یہ سیٹل ڈاؤن کر دیا، کول ڈاؤن کر دیا اپنی سرداروں کو فرعون۔ اب جب یہ مجلس فرعون کی اور یہ جو بھی فیصلے ہیں قوم موسیٰ کے حوالے سے بنی اسرائیل کے حوالے سے جو ہوئے، لہذا یہ ہے کہ جب یہ خبر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پہنچی ہے تو ان پر جو ہے وہ گھبراہٹ طاری ہوئی کہ بھائی یہ تو اور اذیتوں کا ایک مرحلہ ہے کہ جو ہم پر شروع ہو گیا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اپنے قوم کو جو حوصلہ افزائی کی ہے اور ان کو جو تلقین کی ہے وہ الفاظ قرآن مجید یہاں نقل کر رہا ہے۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، قال موسیٰ لقوم، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے قوم کو دو باتیں ہیں کہ جو کہ دو باتوں کی تلقین کی ہیں، اور یہ دو باتیں ایسی ہیں کہ جو بندہ مومن کو یعنی باطل کے مقابلے میں مضبوط کرتی ہیں، مصائب میں جو ہے وہ کھڑا کرتی ہیں استقامت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ یہ دونوں باتیں ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ پہلی نصیحت کیا کی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہ دیکھو واقعتاً جو بھی حالات ہیں سختیاں آنے والی ہیں، مزید آ رہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں ہمیں یعنی استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ کیسے؟ استعینوا باللہ، تم اللہ سے استعانت طلب کرو، واصبروا اور ڈٹے رہو، صبر کرو۔ یہ دو نصیحتیں ہیں جو بڑی قیمتی ہیں، بڑی قیمتی ہیں۔ اچھا، ہر دور میں یہ نصیحت ہے ان الفاظ میں، ہر دور میں کہ جو حق کے پرچارک ہیں اور ایک واقعتاً دیندار انسان جب بھی کوئی ایسے حالات و واقعات قوم پر آئیں، مصائب آئیں، تو اس میں کبھی بھی وہ مایوسی کی طرف جو ہے وہ لے کے نہیں جاتا۔ یعنی جو اللہ والا ہے، دیندار انسان ہے، کوئی بھی مصائب، کوئی بھی پریشانی اس طرح سے کسی قوم پر یا گھر والوں پر نازل ہو تو کبھی بھی مایوسی طاری نہیں کرتا کہ ہائے یہ کیا ہو گیا اور یہ کیسے ہو گیا اور اب ہم کیا کریں گے۔ اب یہ الفاظ ہیں کہ جو کہ مایوسی طاری کرتے، مصائب ہمیشہ ایک دیندار انسان جو ہے وہ روشنی کی کرن ہے کہ جو کہ دکھاتا ہے، اور یہ ہے کہ اللہ سے تعلق ہے کہ جو کہ جوڑتا ہے۔ ہمیشہ کسی بھی شخص کی دینداری، اس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ مصائب میں اس طرح سے سامنے آتی ہے کہ وہ امید کی کرن ہے کہ جو کہ دکھاتا ہے، وہ اللہ سے تعلق ہے کہ جو کہ جوڑتا ہے، وہ مایوسی پیدا نہیں کرتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ گھبراؤ مت، استعینوا باللہ، اللہ سے استعانت طلب کرو۔ اصل استعانت تو ہے ہی اللہ کی۔ ہم سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں ہر نماز کی ہر رکعت میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں۔ یعنی اصل استعانت تو اللہ سے جو ہے وہ مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ ہی جو ہے وہ خالق ہے اور مالک ہے، روزی رسا مشکل کشا ہے، ہر چیز دینے والا وہ ہے۔ جو اصل تائید و نصرت ہے وہ اسباب کے ملنے سے نہیں آتی، اسباب کو اختیار کیا جانا یہ بالکل دین اسلام کی اسٹریٹجی ہے، اس کو تو اپنانا ہے، اسباب کے لیے محنت کرنی، لیکن بندہ مومن کا اسباب پر بھروسہ نہیں ہوتا بلکہ کس پر ہوتا ہے؟ مسبب الاسباب پر ہوتا ہے۔ لہذا یہ ہے کہ اصل نصرت، اصل تائید وہ اللہ کی، جس طرح سے سورہ آل عمران میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو حق و باطل کا مارکا سن 3 ہجری میں چھڑا، احد کا مقام، وہاں پر بھی الفاظ کیا آ رہے ہیں کہ اِن یَنصُرُکُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری نصرت کو آ گیا اللہ کی نصرت تمہارے شامل حال ہو گئی، اس کی تائید تمہارے شامل حال ہو گئی، فلا غالب لک، تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. اور وہیں یغزلکم، اور اگر اللہ نے اپنی تائید اور نصرت کا ہاتھ تم سے کھینچ لیا تو من ذا الذی ینصرکم من بعدی، تو بھلا بتاؤ پھر کون تمہاری مدد کو آئے گا. تو لہٰذا یہ یونیورسل ٹروتھ ہیں، یہ کائناتی حقائق ہیں، یہ کسی خاص زمانے سے متعلق یہ ہدایات نہیں ہے کہ اللہ کی مدد وہی فیصلہ کن ہے. یہ آج بھی کتنے ہی مایوس کن حالات کیوں نہ ہوں، اسرائیل کی جو ظلم اور بربریت ہے غزہ اور فلسطین پر، کشمیر پر جو ہندو بنیا جو کام کر رہا ہے، یہ سارے اور جو بھی مشکل حالات اس وقت ہیں سیاسی سطح پر، معاشی سطح پر، کبھی مایوس نہیں ہونا. یہ امید کی کرن ہے کہ جو کہ بندوں کو سہارا دیتی ہے، ورنہ تو مایوسی مایوسی. لہذا یہ ہے کہ استعینوا باللہ، اللہ سے استعانت حاصل کرو. اصل تو وہ خالق اور مالک وہ ہے. یہ کوئی آئی ایم ایف امریکہ یہ کب تک جو ہے وہ کھڑے رہ سکیں گے اللہ کے مقابلے؟ اس میں میری اور آپ کی آزمائش ہے کہ ہمارا توکل وہ اللہ کی ذات پر ہے یا نہیں، یا انہی کے خوف کے یعنی دباؤ میں آ کے ہم پوری قوم کے سودے کر دیں، بیڑا غرق کر دیں. نہیں، اللہ سے استعانت طلب کرو. وصبروا، اور صبر کرو. صبر کے معنی کیا ہے؟ جھیلنا، برداشت کرنا، ڈٹ جانا، استقامت کا مظاہرہ کرنا. اور یہ صبر تو بندہ مومن کی پوری زندگی سے عبارت ہے. قدم قدم پر صبر کے مراحل ہیں کہ جو کہ آتے ہیں، یعنی نیکیوں پر صبر کرنا، پھر نیکیوں میں حق بات کی تلقین، اور جیسے جیسے حق کا لیول بڑھتا ہے ویسے ویسے صبر کے مراحل بھی اسی اعتبار سے بڑھتے چلے جاتے ہیں. جبھی تو دیکھیں وہ مختصر صورتوں میں سے ایک سورت سورت العصر کہ جو کہ بڑی جامع صورتوں میں سے ایک ہے، اس میں جو انسانی المیہ کا تذکرہ ہے کہ ان الانسان لفی خس، بے شک تمام کے تمام انسان واقعی خسارے میں، ایک ہیومن ٹریجڈی کا بیان ہے نا. اس کے بعد کیا ہے؟ امید کی کرن دکھائی گئی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وہ عظیم خسارے سے بچنے والے کون ہیں؟ کہ جن کے پاس ایمان کی دولت ہو، ایمان ان کے عمل میں رچا بسا ہو، عمل سے اس کا اظہار ہو، نیک اعمال وہ کرنے والے. اور پھر آگے دو الفاظ کیا ہیں؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وہ باہم مل کر حق کی نصیحت کرنے والے اور باہم مل کر وہ صبر کی تلقین کرنے والے. یہ صبر کے مراحل کب آتے ہیں؟ کہ جب حق بیان کیا جائے گا تو حق کے نتیجے میں نظام باطل جو ہے وہ حق کے نفاذ میں رکاوٹ ڈالے گا، ایڑی چوٹی کا زور لگائے گا، وہ وربل پرسیکیوشن بھی کرے گا، وہ فزیکل ٹارچر پر بھی آئے گا، وہ لالچ بھی دے گا، وہ گیو اینڈ ٹیک بھی جو ہے وہ کرنا چاہے گا. لیکن لہٰذا یہ ہے کہ الحق و مرن، حق کیونکہ کڑوا ہوتا ہے، تو پھر اسی اعتبار سے پھر صبر کے مراحل، جتنا بڑا حق بیان ہوگا اسی طرح سے پھر صبر کے مراحل بھی وہ بڑھتے چلے جائیں گے. تو فرمایا گیا موسیٰ علیہ السلام کی دوسری تلقین کہ وصبروا، اللہ سے استعانت طلب کرو اور ڈٹ جاؤ. جو بھی تم ایمان لائے ہو، اللہ کے احکامات کو تسلیم کیا، اب اس پر صبر کرو. یہ نہیں کہا کہ نہیں بڑی یعنی تمہارے لیے یہ اور وہ ہوگا، نہیں. حقیقت ہے کہ جس کا ان کو باور کرایا ہے کہ بھئی یہ جو ایمان تم لے کر آئے ہو یہ پھولوں کی یعنی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں بھرا بستر ہے کہ جس میدان میں تمہیں قدم رکھا ہے. اور دیکھیں صبر کرنے والوں کے لیے بشارتیں کیا ہیں؟ وبشر الصابرین، سورہ بقرہ میں الفاظ ہیں. لیکن اس سے پہلے یہ صبر کرنے والوں کو کیسے کیسے آزمایا جائے گا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہیں لازمن آزمائیں گے بھوک سے، خوف سے، جانوں اور مالوں کے اور نتائج کے نقصانات سے. اور پھر بشارت ہے مبشر صابرین، ڈر جانے والوں کے لیے ان مسائل میں کیا ہے؟ بشارت ہے. اللہ کی مائیت کی خوشخبری دی گئی، ان اللہ مع صابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. وصبر ثواب الجنہ، جنت کی بشارت ہے حدیث میں کہ صبر کرنے والوں کے لیے صبر کا بدلہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ صبر کے مراحل سے اللہ تعالیٰ گزارتا ہے. کیوں گزارتا ہے؟ تاکہ کھرا اور کھوٹا الگ ہو، اور جو کھرا ہے اسے کندن باطل کے مقابلے میں اللہ کو بنانا ہے. اس کے لیے کیا کیا جائے؟ لوہا وہ بنتا ہے، اس سے پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ جس طرح سے وہ اقبال نے کہا نا, تو خاک میں مل اور آگ میں جل, جب خشت بنے تب کام چلے, ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر. لہذا یہ ہے کہ تم کچی ریت وہ شیشے کا کیا بگاڑے گا, لیکن اسی کچی ریت کو تم ذرا آگ پر پکاؤ تپاؤ, اب وہ اینٹ بنا دو, اب اینٹ کو مارو گے شیشے پر تو وہ چکنا چور کر دے گی. یہی کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے, حق کو مشکلات سے مصائب سے گزار کر اور ان کو کندن بنایا جاتا ہے, اور پھر نتیجتاً پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, بل نغزق بالحق علی الباطل, سورہ انبیاء میں یہ تذکرہ بھی آ گیا کہ ہم پھر کیا کرتے ہیں, ہم حق کو اٹھا کر باطل پر دے مارتے ہیں. فیدمغہ فہو ظاہر, یعنی پھر کیا ہوتا ہے, اس کا بھیجا نکل جاتا ہے, کچومر بن جاتا ہے باطل کا, اور یہ کہ وہ دفع ہو جاتا ہے. تو یہ ہے اصل میں کہ جو کہ پوری پلاننگ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین اسلام کی. تو لہذا فرمایا جا رہا ہے کہ استعینوا باللہ واصبروا, دو کام کر لو, یہ تمہیں دشمن کے مقابلے پر اور مصائب میں ثابت قدمی عطا فرمائے گی. تم اللہ سے استعانہ طلب کرو اور ڈٹ جاؤ, صبر کرو. ان الارض للہ, بے شک زمین تو اللہ کی ہے, یہ فرعون کی تھوڑی ہے زمین, اصل مالک کون ہے زمین کا, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. تو لہذا جو خالق اور مالک ہے, جو حاکم ہے, وہ کوئی فیصلہ کر دے گا, اس باطل کو فرعون کو ختم کر دے گا, وہ اس کا اختیار رکھتا ہے. اور یہ ہے کہ یورثھا من یشاء من عبادہ, اور پھر وہ اس زمین کا وارث بنا دے گا اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے گا. اصل وارث تو وہ اللہ ہے, اصل حاکم تو وہ ہے. والعاقبۃ للمتقین, اور جو انجام کار ہے وہ بہترین, وہ کس کے لیے ہے, وہ تقویٰ گزاروں کے لیے. متقی ہو جاؤ, خدا خوفی تم اپنے اندر رکھو, یہ تقویٰ تمہیں کامیاب کرتا چلا جائے. کتاب سے ہدایت ملے گی تو ہدل للمتقین, کس کو, متقیوں کو. اور زاد راہ بہترین اگر ہے, فإن خیر الزاد تقویٰ, بہترین زاد راہ بندہ مومن کے لیے وہ تقویٰ ہے. بہترین لباس کون سا ہے, ولباس التقویٰ ذالک خیر, بہترین لباس وہ تقوی کا لباس ہے. یہ خدا خوفی یہ چمٹ جائے. جنت کا وعدہ کس سے کیا گیا, مثل الجنت التی وعد المتقون, یہ جنت کا وعدہ متقین سے جب وہ کیا گیا, اور متقین ہی کے لیے کیا ہے, انجام وہ بہترین ہے, کامیابی اصل میں متقین ہی کو ملے. اللہ تعالیٰ یہ تقویٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. اب وہ جو ایک غلامانہ ذہنیت تھی بنی اسرائیل کی اور موسیٰ علیہ السلام کی, جب یہ نصیحت سنی ہے تو بہرحال یہ ہے کہ بڑی ایک یعنی کم ہمتی کا مظاہرہ ہے کہ جو کہ وہ ان کے ان جملوں میں آیا. کیا کہا بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی اس نصیحت پر, قالوا اوزینا من قبل او انتاتینا ومن بعد ما جئتنا. قوم موسیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ, ہم تو اذیت دیے گئے اس سے قبل کہ آپ ہمارے درمیان آتے رسول بن کر, اور اس کے بعد کہ جب کہ آپ آ چکے ہیں تو اذیت تو ابھی بھی ہمیں دی جا رہی ہے. یعنی آپ کی آمد سے قبل بھی ہم اذیت میں تھے, کس طرح سے ہم غلام بنائے ہوئے تھے فرعون نے, اور کس طرح سے جو ہے وہ ہم سے کام بڑے بڑے وہ لیتا تھا, مزدوری پر ہمیں لگایا ہوا تھا, غلام بنایا ہوا تھا, پسے ہوئے تھے ہم. لیکن یہ ہے کہ ہمیں کیا ملا, آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم مصیبت میں تھے, مصائب میں تھے, اذیتوں میں تھے, اب آپ آئے ہیں تو پھر ہم اذیتوں میں ہیں, ہمارے اوپر تو اذیت کم نہیں ہوئی. یہ ہے وہ اصل میں وہ کم ہمتی کی کیفیت, کیونکہ غلامی میں انسان کی جو ہمت ہے نا وہ بالکل جب وہ ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس غلامانہ زندگی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو اب اس کے بعد دیکھیں جو امید کی کرن ہے وہ موسیٰ علیہ السلام, جو کم ہمتی پیدا ہو رہی ہے اپنے قوم میں, وہ حوصلہ افزائی ہے کہ جو کہ کر رہا ہے, حوصلہ پیدا کر رہا ہے. قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم, تو اے میری قوم, قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کرے. اور پھر ہلاک کیا, کس طرح سے غر کر دیا فرعون اور آل فرعون کو آنکھوں کے سامنے بہت ذاتی طور پر, تفصیلات انشاءاللہ آگے آ جائیں گے. اور فرمایا کہ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ, اور یہ بھی ممکن ہے کہ تمہارے دشمن کو ختم کر کے ہلاک کر دے, وہ تمہیں زمین میں تمہیں استخلاف عطا فرماؤ, تمہیں جو ہے وہ خلیفہ بنا دے, اپنا نائب بنا دے, تمہیں اختیارات ہے کہ جو کہ دے دے, تمہیں جو ہے وہ زمین کے حصے پر جو ہے وہ کوئی حصہ جو ہے وہ تمہیں عطا فرما دے, کہ جہاں پر تم جو بھی زمین ہے اس پر اپنے جو بھی حکمرانی ہے وہ کرو. تو لہذا یہ ہے کہ اللہ تمہیں استخلاف دے دے زمین میں. فَيَنْزُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ, یہ تو الفاظ ہیں کہ جو کہ بڑے اہم ہیں, خاص طور پر ہمارے لیے, بر عظیم ہند و پاک کے مسلمانوں کے لیے بھی الفاظ بڑے اہم ہیں. کون سے الفاظ فرمایا جا رہا ہے؟ فَيَنْزُرَ, پس پھر وہ دیکھے کہ کیف تعملون, کہ پھر تم کیا کرتے ہو. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بھئی استخلاف جب تمہیں مل جائے گا تو یہ کوئی زمین کا مل جانا کوئی اصل مقصود نہیں ہے بندہ مومن کے لیے, یہ تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی, لیکن یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ جو زمین ہے کسی پر کسی کو اختلاف اہل ایمان کو دیا جائے تو وہ زمین کا صرف حصول نہیں مراد نہیں ہوتی, بلکہ وہ زمین پر اللہ کے احکامات کا نفاذ کرے جو اصل ذمہ داری ہے مسلمان. تو پھر وہ تمہیں دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو, تم کیا اللہ کی زمین پر اللہ کے احکامات کا نفاذ کرتے ہو کہ نہیں, اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہو کہ نہیں. تو لہٰذا یہ کلائمیکس ہے کہ جو کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو بھی حوصلہ افزائی اور اس میں وہ نصیحت ہے کہ جو کہ کی اللہ کا پیغام پہنچایا. اب دیکھیں فینظر کیف تعملون, پھر وہ دیکھے کہ تم کیا کرتے ہو. ذرا اس کو اپلائی کریں بر عظیم کے ہند و پاک کے مسلمانوں پر, یعنی میں اور آپ کے جو کہ ہمارے آبا و اجداد ہجرت کر کے آئے ہندوستان سے, پاکستان بنا یا ہجرت ہوئی, پاکستان بننے سے پہلے کیا صورتحال تھی؟ ہندوستان بر عظیم پاک و ہند پر انگریز کا غلبہ تھا, انگریز حاکم بن کر بیٹھا ہوا تھا, تو وہاں کے ہندو مسلم انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کس طرح سے اس انگریز سے نجات حاصل کی جائے. تو لہذا فیصلے ہو رہے تھے کہ بھئی ایک اتحاد بنایا جائے ہندو مسلم کا تاکہ اپنے اس بڑے دشمن سے ہم مل کر جو ہے وہ مقابلہ کریں اور اس سے نجات حاصل کریں. تو اس وقت پھر مسلمانوں نے سوچا کہ بھئی یہ انگریز سے ہم یکجا ہو کر ہندو مسلمان اس سے نجات تو حاصل کر لیں گے, اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ جو جمہوری نظام ہم پر مسلط کر دیا اس کا تو اصل الاصول یہ ہے کہ ون مین ون ون ووٹ ون مین, اور اس کا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر انگریز چلا جائے گا اور ہندوستان میں اکثریت کس کی تھی؟ وہ مسلمانوں کی تھی یا ہندوؤں کی تھی؟ وہ تو ہندوؤں کی تھی. تو مسلمانوں نے یہ احساس کیا کہ انگریز کے بعد اگر ہم نے متحدہ کوئی محاذ قائم کیا تو یہ کہ انگریز تو چلا جائے گا لیکن ہم تو ہمیشہ کے لیے ہندوؤں کے غلام بن جائیں, ہماری جو تہذیب ہے وہ ان سے بالکل جدا ہے, ہمارا جو اللہ ہے اس کے سوا تو کوئی معبود نہیں لیکن یہ تو کئی معبودوں کو اپنے معبود بنا کے بیٹھے ہیں, یہ کیسے ہم ساتھ چلیں گے؟ ان کی اکثریت ہوگی اور یہ ہم پر غالب آ جائیں گے, ہم ان کے غلام بن جائیں گے. تو پھر مسلمانوں نے ایک علیحدہ وطن کا جو ہے وہ مطالبہ کیا کہ ہمیں علیحدہ وطن چاہیے, ہمارا رہنا سہنا الگ ہے, ہمارے عقائد ان ہندوؤں سے الگ ہے. لہٰذا یہ ہے کہ پھر وہ جد و جہد ہوئی, اس تحریک کو اس تحریک میں جو انجیکشن لگے وہ کس کے لگے؟ وہ اسلام کے لگے. علامہ اقبال نے پورا تصور اسلام کا وہ پیش کیا, قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ہے وہ اسلام کے حوالے سے یعنی ایک تحریک ہے کہ جو کہ اور پھر بزرگ جانتے ہیں وہ نعرے لگے تھے, پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور پھر یہ ہے کہ وہ تحریک کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی اور پاکستان ہے کہ جو کہ بن گیا. یعنی علامہ اقبال کے آپ خود بات پڑھیں, قائد اعظم کے پڑھیں, مستقل اسلام کی تکرار ہے کہ جو کہ کی اے اللہ ہمیں ایسا خطہ عطا فرما کہ جہاں ہم تیرے دین کا بول بالا کر سکیں اور ماضی میں جو اسلام پر داغ دھبے لگ گئے تھے اس کو ہم دھو سکیں, ایک صحیح معنوں میں اسلامی ریاست قائم کر کے ہم پوری دنیا کو ایک نمونہ دکھا دیں. لیکن پھر ہوا کیا؟ فینظر کیف تعملون, پاکستان اللہ نے دیا, معجزاتی طور پر دیا, تھالی میں سجا کے دیا, کوئی دور دور تک نام و نشان نہیں تھا پاکستان بننے کا. گاندھی جی کیا کہہ رہے تھے کہ میری لاش پر پاکستان بنے گا, پاکستان بنا دیا اللہ نے. 27ویں شب کو رمضان مبارک میں اتنی قیمتی ساتوں میں پاکستان عطا ہو گیا, اور وہی الفاظ کہ اب تمہیں دیکھا جائے گا کہ تم کیا کرتے ہو. پاکستان تمہیں دے دیا گیا اللہ کی طرف سے, تھالی میں سجا کے دے دیا گیا, لیکن اب تم کیا کرتے ہو؟ تم اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہو کہ نہیں؟ لہذا یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا, پھر پاکستان بنا, اور بنانے والوں کو تو مہلت زیادہ نہیں ملی, وہ تو دنیا سے رخصت ہو گئے جلد, لیکن اس پھر کیا کیا ہم نے؟ یو ٹرن پر یو ٹرن ہے اسلام کے حوالے سے جو لینے شروع کیے, اور آج 77-78 سال پاکستان کو بنے ہوئے, یعنی اسلام کے ساتھ جو مستقل مذاق ہے کہ جو کہ چل رہا ہے وہ آج ہماری آنکھوں کے سامنے اس کا ایک یعنی پیک ہے. آپ سوچیں پوری قوم کو کس طرح سے بیوقوف اور ان کے ساتھ جو مذاق اس وقت اس سو کالڈ الیکشن کے ذریعے سے جو ہے وہ کیا گیا, یعنی مذاق ہے کہ نہیں. اربوں روپیہ یعنی ہمارا پاکستانیوں کا مسلمانوں کا ہماری خون پسینے کی کمائی, اربوں روپیہ لٹا دیا گیا. اینڈ ریزلٹ کیا ہے جی؟ 45 کا ریزلٹ کچھ اور 47 کا ریزلٹ کچھ, اور یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے پوری جھاڑو ہے کہ جو کہ پھر عوام کی نمائندگی بالکل ختم, اور یہ ہے کہ دینی مذہبی جماعتوں نے اپنی قوت کو بکھیر کے یعنی اپنی پارٹیز الگ الگ بنا کے, تو مطلب یہ ہے کہ وہ قوت ہی بکھیر دی آپ نے, وہ ووٹ ہی جو ہے وہ تقسیم کر دیا. اگر تو آپ واقعتا سمجھتے ہیں کہ اس انتخابی سیاست کے ذریعے سے انقلاب برپا ہو سکتا ہے تو وہ تو قوت ہی آپ نے تقسیم کر. اور بہرحال یعنی ہماری یہ یعنی سوچی سمجھی ایک پالیسی ہے اسی اعتبار سے کہ یہ انتخابی سیاست کے ذریعے سے پاکستان میں ایک چلتا ہوا نظام تو تبدیل ہو سکتا ہے, وہ چہرے تو بدل سکتے ہیں, لیکن انقلاب برپا نہیں ہو سکتا. کیونکہ 75% آبادی تو آپ کی بیٹھی ہے گاؤں دیہات میں, اور گاؤں دیہاتوں میں جو ڈنڈا ہے وہ کس کا ہے؟ وہ تو وڈیروں کا ہے. وڈیروں کے بغیر ان کے حکم کے بغیر تو کوئی پر نہیں مار سکتا, کوئی کسی اور کو ووٹ دے نہیں سکتا. تو 75% ووٹ تو آپ کے وڈیروں کی طرف چلے گئے, اور گھوم پھر کر وہی چہرے ہیں وہ جاگیردار وڈیرے کے جو کہ آئیں گے. اور یہ ہے کہ پھر آپ مخالف کے طور پر جو ہے وہ جب الیکشن میں کودتے ہیں اور اس کا جو گند ہے وہ بھی ساتھ اپنانے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ مستقل جو بھی ایک مذاق ہے وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مذہبی جماعتوں کی آنکھیں جو ہے وہ کھولے, اور واقعتاً جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا برپا کردہ انقلاب ہے وہ احتجاجی تحریک کے ذریعے سے وہ مراحل طے کرتے ہوئے اس پاکستان میں کہ جو کہ اب علماء کرام وہ اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے پاکستان میں اسلامی ریاست اس کو بنا سکتے ہیں پر امن احتجاجی تحریک کے ذریعے سے. یہ نتیجہ ہے علماء کرام کا. 2010 میں جامعہ شریفیہ میں پورا اکٹھ ہوا مختلف مکاتب فکر کے علماء کا, اور یہ ہے کہ یہی نتیجہ ہے کہ جو کہ اخذ کر رہے ہیں. پھر یہ ہے کہ پیغام پاکستان کا جب وہ نریٹو آیا تھا اس میں مفتی تقی عثمانی صاحب حفیظہ اللہ بھری محفل میں علماء کرام سے خطاب کرتے ہوئے یہی نتیجہ ہے کہ جو کہ اخذ کر رہے ہیں. اور یہ 80 سے بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر صاحب رحم اللہ ڈاکٹر اشار احمد رحمۃ اللہ علیہ, یہ وہ فلسفہ ہے کہ جو کہ 80 سے پیش کر رہے ہیں کہ واحد حل جو ہے وہ احتجاجی تحریک ہے. ہم نے احتجاج کے ذریعے سے کیا کچھ فیصلے نہیں کرا لیے. ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر زیاد نے ناک رگڑ دی اور اہل تشیع نے اپنا جو بھی ان کا ڈیمانڈ تھی وہ پوری کرا لی. یعنی ہم زکوٰۃ حکومت کو نہیں دیں گے, لہٰذا یہ ہے کہ وہ ناک رگڑنی پڑی اور ایفیڈیوٹ پر جو ہے وہ سائن کرنا پڑا احتجاج کے ذریعے سے. یعنی کئی راستوں سے یعنی وکلا تحریک چلی احتجاج کے ذریعے سے اپنے کام وہ نکلوا دی. تو بہرحال یہ ہے کہ اس حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے, اور واقعتاً یہ ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے. اب پاکستان کے جو رہنے والے ہیں ان کو اللہ سبحانہ وتعالی یہ لمحہ فکریہ دے رہا ہے, فینظر کیف تعملون, اللہ دیکھ رہا ہے کہ اب تم کیا کرتے ہو. تم اپنی موج مستیوں میں رہتے ہو, پوری پوری قوم کے سودے ہو رہے ہیں جی, عجیب طرفہ تماشا بنایا ہوا ہے, گدھے گھوڑے سب برابر ہیں. جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے, گدھے کا بھی ووٹ ہے اور گھوڑے کا بھی ووٹ, سب ایک برابر. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے, ہمیں عقل عطا فرمائے, اور واقعتاً جس جنجال میں اس وقت ہم گرے ہوئے ہیں یہ روشنی کی کرن ہے کہ جو کہ موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہ منہج ہے, جو میتھڈالوجی ہے, اس کا ہم مطالعہ کریں, اس پر غور و فکر کریں, اور پوری دینی اجتماعیت وہ مل کر اس کی طرف جب وہ کوشاں ہو جائے, اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً ایک بنا دے, نیک بنا دے, اور واقعتاً اس پاکستان کو صحیح معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست ہم سب کو بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.